بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. كتاب فیوز یزدانی کے ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، جس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس سے پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو عرفانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے اصل مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا علائشیں ڈالتا رہتا ہے. اس کی علائشوں سے پاک انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کو پہچاننے والے بنیں گے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کے اطاعت کو شوق اور رغبت سے بھاگنے والے بنیں گے، اللہ کے نافرمانی سمے روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے، اور تصوف سے یہی تزکیہ مقصود ہے. تزکیہ اسی کا نام ہے کہ ہمارے اندر میں ہر وقت ایک کشمکش چلتی رہتی ہے، منفی جذبات بھی ابھرتے رہتے ہیں. منفی جذبات کو مغلوب کرنا چاہیے، وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ اندر کے منفی جذبات پر غلبہ پا کر ہم اس پر آ جائیں جو ہمارے اللہ چاہتے ہیں. ہمارے اللہ کی چاہت کیا ہے؟ وہ نازل شدہ شریعت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں، آپ کو، سب کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو عطا فرمائی ہے. رکاوٹ ہمارے اپنے اندر میں ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کی قوت حاصل کرنا تو یہ اللہ والے ہر زمانے میں اسی کی محنت فرماتے رہے. یہ ارشادات بھی اس زمانے کے ہیں، یہ 545 ہجری کا یہ آواز ہے، اس وقت جو آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے. کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں جو ہماری عقلوں سے ذرا اونچی ہیں. اللہ سے مانگیں کہ اللہ سمجھ میں عطا فرما دیں، لیکن اگر دل کی توجہ سے سنیں گے تو ان کے اندر نورانیت ہے، تاثیر ہے، وہ دلوں میں اترے گی. چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ارشادات تو ایسے ہیں کہ بار بار پڑھنے اور سننے والے ہیں، جب پڑھیں گے نئی اس میں کیفیت ملے گی. یہ اللہ والوں کے تذکرے میں سے فرماتے ہیں، جب تم کسی تکلیف میں مبتلا اور صبر سے عاجز ہو تو دعا مانگ کہ اے میرے معبود میری مدد فرما اور مجھ کو صبر دے اور میری تکلیف دور کر. لیکن جس وقت تجھ کو وصول نصیب ہو جائے اور تیرے قلب کو حضوری میں لے لیا جائے اور مقرر بنایا جائے، تو اس وقت نہ سوال ہو نہ زبان. اس پر بات تفصیل سے پچھلی اتوار ہو چکی، بلکہ سکوت اور مشاہدہ ہو کہ جو کچھ وہ ظاہر فرمایا چپ کھڑا اس کو تکتا رہے. یہ پھر عرض کر دوں کہ ذوق کی چیز ہے، دل کے ذوق کی بیداری سے ہی سمجھ میں آئے گی. الفاظ اشارہ کر رہے ہیں، حقیقت نہیں. یہ اس لیے ہمارے لیے مشکل لگ رہے ہیں، ہمیں ہماری اس عقل سے اونچی کیوں ہے، ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ رحم فرمائے ابھی تک اپنے دلوں کے اندر ہم نے یہ صلاحیت حاصل کی نہیں. ہمارے دلوں کے اندر ہمارے منفی جذبات ہم پر حاوی ہوئے ہیں، زمانے کی مادی فضاؤں نے غلبہ کیا ہوا ہے، اس لیے دل کا جو صحیح اصل حادثہ ہے پھر چور بیدار نہیں ہو رہا. جس دن اگر ہم نے ارادہ کر لیا، اللہ سے مانگ لیا جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے، ہمارے دل کے اندر صحیح جذبات بیدار ہو گئے، ہمارے دل کے اندر کے منفی جذبات کے اثرات سے ہم نے جب رہائی حاصل کر لی، تو وہ جو شفافت آئے گی، وہ دل میں پاکیزگی آئے گی، وہ دل کے اندر ایک ایسی صلاحیت آئے گی کہ یہ باتیں صاف سمجھ میں آئیں گی. تو یہ ذوق ہے خاص جو ہے، اسی لیے اس کو فرما رہے ہیں کہ جب تیرے قلب کو حضوری میں لے لیا جائے، وہ مقرب بنا لیا جائے. اب یہ حضوری کی لذت کیا ہے، حضوری کی کیفیت کیا ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دل کو بھی اس لذت سے کچھ آشنائی عطا فرما دے. اور جب اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اس وقت دل کی کیا کیفیت ہے، یہ فرماتے ہیں اس وقت نہ سوال ہو نہ زبان، بلکہ سکوت مشاہدہ. کیونکہ اس وقت وہ دل جو اللہ پاک کی حضوری میں آ جاتا ہے، اور دل کے اندر ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اس کی لذت اور اس کی جو خاص وہ کیفیت ہے، یہ وہی جانتا ہے جس نے چکھا ہے، دوسرا نہیں جانتا. اس لیے فرما لیں اب سکوت ہے، اب خاموشی ہے، اب کوئی سوال بھی نہیں ہے، مشاہدہ ہے. کیوں؟ اس مشاہدے کے اندر محفوظیت اتنی ہوتی ہے، اس کا لطف ایسا ہے، اس لطف کے اندر اتنا اس کے اندر مشغول ہوتا ہے اور دھیان جاتا ہے، اپنی مصیبتوں کو بھول جاتا ہے، ساری چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. اب کہتے ہیں سکوت اور مشاہدہ. کیوں؟ وہ جو کوئی ظاہر وہاں چھپ کھڑا ہوا، اس کو تکتا نہیں. کیوں؟ کہ اس وقت تو مہمان بن جائے گا، وہ مہمان کسی شے کی فرمائش نہیں کیا کرتا. یہ بھی ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. مہمان کسی شے کی فرمائش نہیں کیا کرتا. آج کے زمانے کا مہمان نہیں، آج تو فرمائشیں ہوتی ہیں. مہمانی کے آداب میں یہی ہے کہ مہمان کا خود اکرام کیا جاتا ہے، میزبان خود یہاں میزبان کون ہے؟ اللہ. اب یہ بندہ مقرر بن گیا ہے، اب اللہ خود خیال رکھیں گے. اس لیے یہ اللہ والے زبان پر کوئی سوال بھی نہیں لاتے. سکوت مشاہدہ، کہ جو کچھ وہ ظاہر فرمائے چپ کھڑا اس کو تکتا رہے. کیوں؟ اس وقت تو مہمان بن جائے گا، مہمان کسی شے کی فرمائش نہیں کیا کرتا، بلکہ ادب تہذیب سے رہتا ہے، اور جو کچھ اس سامنے رکھ دیا جاتا ہے اس کو کھا لیتا ہے، اور جو کچھ بھی اس کو دیا جاتا ہے اس کو لے لیا کرتا ہے. مگر یہ اس کو حکم ہی کیا جائے کہ فرمائش کرو. بعض اوقات مہمان سے کہا جاتا ہے کوئی خاص چیز کو جی چاہے آپ کو، جو لاڈلا مہمان ہوتا ہے، تو یہ تو پھر جب کہا جاتا ہے تو حکم کی تعمیل کے لیے فرمائش کرتا ہے، نہ کہ اپنی خواہش. اب چونکہ کہا جا رہا ہے، ورنہ اپنی خواہش نہیں ہے. آگے تو فرماتے دعا تو بہت کے وقت ہوتی ہے، بہت دوری دور ہے. یہ بھی بات ذوقی ہے، دعا تو بعد کے وقت ہوتی ہے اور خود کے وقت سکوت ہوتا ہے. اب حاضری ہو گئی سامنے، دل محسوس کر رہا ہے، اور دل اس قدر اس اللہ پاک کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی صفات کمال کا مشاہدہ کرنے میں اتنا مہ ہو جاتا، بھول جاتا کیا مانگنا کیا نہیں کرنا. اللہ والے حق تعالی کے سوا کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ان سے اصحاب جدا، ان کے قلوب سے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو، رہتے ان کے اندر ہی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، لیکن اب ان کا دل اللہ کے ساتھ ایسے لگ جاتا ہے کہ ہر چیز میں اس کے حکم کا اتباع کرتے ہیں، بیوی کو اس کا وہ حق دیتے ہیں جو اللہ نے شریعت مطہرہ میں بتایا ہے، بچوں کو ان کے وہ حقوق دیتے ہیں جو اللہ نے شریعت مطہرہ میں بتایا ہے، حسب حلال کے لیے کوشش کرتے ہیں، دل کی توجہ اللہ سے ہٹتی نہیں ہے، اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، یہ ہے ہر وقت کی ان کی حاضری۔ یہ ہم تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ کسی کی نہیں سنتے۔ آج ہمارا جو عمومی حال ہے، جی اب زمانہ ایسا ہے، جی سزائیں ایسی ہیں، جی اب مجبوری ہے، جی اس وقت یہ ہے، اس وقت یہ ہے، ہمارے نفس نے اتنے بہانے گھڑ رکھے ہیں کہ ہم نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ شریعت پر چلنا ممکن نہیں زمانے میں۔ یہ ہمارا اپنا ایک خیال ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں نے عمل کر کے دکھا دیا۔ تو ان کی توجہ، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پہچانتے نہیں، کسی کی سنتے نہیں، ان کا دھیان سب ادھر ہی رہتا ہے۔ اگر مہینوں بھی کیا سمجھتے ہیں، ان سے اصحاب جدا، ان کے قلوب سے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں۔ اگر مہینوں بھی ان کو آب و دانا نصیب نہ ہو، ان کو پرواہ نہ ہوگی، نہ ان کی حالت میں تغیر آئے گا۔ کیوں؟ کہ ان کو غذا پہنچانے والا اللہ ہے، جو ان کو غذا بخشتا ہے جس شے کی بھی چاہتا ہے۔ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس سے طلب کرے، اس کے غیر یعنی مال و جاہ یا جنت یا غلمان کو، تو اس کی محبت میں جھوٹتا ہے۔ ہاں جب محبوب واصل اور مہمان مقرب بن جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ مانگو اور فرمائش کرو اور کہو جو کچھ مطلوب ہے کہ تم مختار ہو، اس وقت تعمیل حکم کے لیے کسی شے کی طلب میں مذائقہ نہیں۔ یہ باتیں ہماری عقلوں سے ذرا بہت مالا ہے، لیکن یہ اپنا مشاہدہ بتا رہے ہیں۔ محب کی حالت قبض کی ہوتی ہے اور محبوب کی حالت بس کی۔ ناکامی محب کا حصہ ہے، پتا محبوب کا حصہ ہے۔ بندہ جب تک محب اور طالب رہتا ہے تو سرگشتگی و پراگندگی و شکستگی اور قصب معاش کے اندر رہتا ہے، جنم پر پلٹتا ہے، محبوب اور مطلوب بن جاتا ہے، اس کے حق میں معاملہ بھی پلٹ جاتا ہے۔ بس ناز، خوشحالی، قرار، فراخی رزق اور مخلوق کا مسخر ہونا اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق اب اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ مسخر ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے دل اس کی طرف ایسے، اللہ والوں کو جن کو ہم نے بھی دیکھ کر ایسی محبوبیت دیکھی ہے اللہ کی شان، یہ دنیاوی جاہ و جال والوں کی وہ محبوبیت نہیں ہوتی، وہ تو ان کے ڈر سے کرتے ہیں عزت ان کی۔ دن رات کا مشاہدہ، ان حکمرانوں کی عزت ان کے خوف سے ہوتی ہے، محبت سے نہیں ہوتی۔ محبت سے جو ہوتی ہے اطاعت، یہ اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ کہ مخلوق کا مسخر ہونا، تسخیر ہو گئی، اس کو نصیب ہوتا ہے، وہ سب محب ہونے کی حالت پر صبر و استقامت کی برکت ہے۔ نہ عاشقانہ مشقتوں پر صبر کرتا، نہ معشوقانہ ناز کرنا نصیب ہوتا۔ صبر کیا، مصائب آئے، آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں، بیماریاں آئیں، ناگواریاں آئیں، لیکن ان کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھ کر ان پر دل سے راضی رہا، اس پر کوئی شکوہ ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہ کیا، اب اس کو یاد ہو گئی۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی صحبت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت سمانا، ایسا نہیں جیسے مخلوق کی مخلوق سے محبت ہوا کرتی ہے کہ اگر ایک دوسرے کے بغیر بے جان ہو جاتا اور محبوب بھیجا کرشمے کرے تب بھی محب جی ہاں کا غلام رہتا ہے۔ ہمارے پروردگار کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ اس کی محبت کو دوسرے کی محبت کو قیاس کرنا صحیح ہے، وہ بذات ہی صاحب سماعت و بصارت ہے، پھر اس کا کوئی فعل اس مخلوق کے فعل جیسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جن کے گوش و ہوش اسی کے عطا کرتا ہے، تشبیہات تو لوگوں کے لیے بیان کرنی مناسب ہے، نہ کہ اس کے لیے. اس کے سمجھنے کی اسی درخواست کرو. یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں. اس کے ساتھ خوش دل رہنے کو اسی سے طلب کرو کہ وہی جس پر چاہتا ہے خوش دلی وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے قلوب کا رزق زیادہ فرما دیتا ہے. ہم تو ایک رزق جانتے ہیں جسم کا، جس کے لیے دن رات لگے ہوئے پریشانیاں، اسی کے لیے فکر، اسی کے لیے. قلوب کے رزق کو ہم کیا جانے ہیں جی؟ سچی بات ہے، دل کو نہیں سمجھا ہم نے. دل دل تو کرتے ہیں، ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھا. دل دریا سمندر اٹھوں گا، کون دلا دیا جانے گو. سلطان بابو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا، دل دریا سمندر اٹھوں گا. سمندر کتنا گہرا ہے؟ سینکڑوں میل، سینکڑوں میل. تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟ دل دریا سمندر اٹھوں گا. وہ دل کیا چیز ہے؟ اس دل کو کہہ رہے ہیں جو اس کے برابر ہے، جس کو ہم دل کہہ رہے ہیں، جو دھڑکتا ہے، حیوانی دل، اس کو فرما رہے ہیں یہ سمندر اٹھوں گا. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی، ہمارا بھی وہ احساس بیدار فرما دے. حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ میں زمین میں آ سکتا ہوں نہ آسمان میں آ سکتا ہوں، مومن کے دل میں آ سکتا ہوں. اب جس نے تو دل کو یہ سمجھا، اس نے انکار ہی کر دیا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے جی، اللہ جائے کس میں کتنی جگہ پر. اور جس نے دل کو حقیقی سمجھا، اس کی اصل حقیقت کی طرف جس کی ذرا سی بھی آشنائی ہو گئی، وہ کہہ رہے سمندر اٹھوں گا. ہمارے حضرت جی رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک کی ذات بے کیف ہے. کوئی کیفیت معلوم؟ ہمارے عقل شعور میں اللہ کی ذات ہر چیز نہیں آ سکتی، بے کیف. اور انسان کا دل بھی بے کیف ہے. انسان کا دل بھی کیا ہے؟ اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے. تو بے کیف میں آ سکتا ہے، کیف میں نہیں آ سکتا. اس لیے دل کا سمجھنا، کہتے ہیں اسی سے درخواست کرو. اس کے سمجھنے کی اسی سے درخواست کرو، اس کے ساتھ خوش دل رہنے کو اسی سے طلب کرو کہ وہی جس پر چاہتا ہے خوش دلی وسیع کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے قلوب کا رزق زیادہ فرما دیتا ہے. وہ رزق کیا ہے؟ اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی سمجھا دیں. دل کو سمجھیں گے تو اس کے رزق کی طرف بھی یہ اشارے ادھر کر رہے ہیں. یہ صاحب قلوب ہیں، یہ دل والے ہیں، یہ دل کی وسعتوں کو جانتے ہیں، انہوں نے دل کا رزق دیکھا ہے، یہ دیکھی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس پر اشارہ کر رہے ہیں. اس لیے مانگ رہے ہیں، کس سے مانگو؟ ان اللہ والوں میں، یہ جو صاحب دل ہیں، ان اللہ والوں میں ایک ایک کے اندر جملہ باشندگان آسمان زمین کی گنجائش ہوتی ہے. سبحان اللہ، میں نے پڑھ لی، آپ نے سن لی، لیکن ہمارے اوپر سے گزر گئی. اب حدیث قدسی کا بھی ذرا دورہ کر لو، نہ میں زمین میں آ سکتا ہوں آسمان میں، مومن کے. یہ اچھی بات ہے، ان اللہ والوں میں ایک ایک کے اندر ایک ایک کے اندر جملہ باشندگان آسمان و زمین کی گنجائش ہوتی ہے، اتنی وسعت ہوتی ہے. اس کا خلق موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہوتا ہے کہ سب کچھ نکل گیا، پیٹ پر کچھ بھی اثر نہ ہوا. شروع آ کے ہے نا فرعون کے زمانے میں جادوگروں کا بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے. ایک روایت کے اندر 80,000 تھے جادوگر، 80,000 ایک بہت بڑا میدان تھا جس میں یہ مقابلہ ہوا. 80,000 جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں یہ پھینکی میدان میں، اور ایک ایک رسی تھی وہ بھی ایسے پھینکی، تو کتنی ہو گئی؟ 160,000 سانپ نظر آنے لگے. کیا منظر ہوگا ذرا سوچو ذرا. اس میدان میں 160,000 سانپ چلتے نظر آنے لگے، بنے نہیں جی. ساحر نگاہوں پر اثر ڈالتا ہے، حقیقی طور پر نہیں ہوتا. حضرت نے کسی دوسری جگہ فرمایا، ابن شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں جس وقت اچھا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا بھی تم بھی ڈال دو اپنی لاٹھی، جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اس کا تو اشارہ کر رہے ہیں نا، جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے کتنی بڑی ہوگی، جو مٹھی میں آ گئی کیا ڈال دو. جو ڈالا ہے وہ ساری لاٹھیوں کو نکل گیا، نکل گیا نکل گیا، مشہور ہے نا. 160,000 ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ پر کوئی نظر نہیں آیا کہ بڑا ہو گیا ہوگا. یہ اشارہ کر رہے ہیں. تو حضرت نے ایک دوسری جگہ پر کسی میں انہی مجالس میں فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی اور اس نے ان کو نگلنا شروع کر دیا، ان سانپوں کو جو سانپ نظر آ رہے تھے، تو جادوگروں کے سردار نے اپنے جادوگروں کو متوجہ کیا، دیکھو 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 موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف کہ خوف سے رنگ بدلتا جا رہا ہے. جب ان کا عصا کام کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ جادوگروں کا سردار اس بات کو سمجھ گیا کہ ساحر اپنے سحر سے خائف نہیں ہوتا، وہ ڈرے اپنے، انہوں نے جو اپنا جو لاٹھیاں پھینکی ہیں وہ سانپ بن گئے سارے کے سارے، جادوگر ذرا بھی اس سے متحیر نہیں ہوئے. یہ سردار نے یہ بات کی، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ساحر اپنے سحر سے خوف زیادہ نہیں ہوتا، سانے اپنی مصنوع اپنی بنائی چیز سے کبھی گھبرائے گا؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو نظر آنے لگے، سانپ بنے نہیں تھے، وہ لوگوں کو نظر آ رہے تھے. ساحر جانتے تھے کہ یہ تو ہم نے صرف ان کی نظر بندی کی ہے اپنے اس سحر کے ذریعے سے، یہاں نہیں ڈرے نہیں ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو. اس بات نے اس کے دل کو حق کے لیے کھول دیا کہ یہ اس کا فعل نہیں ہے، اگر اس کا فعل ہوتا تو یہ ڈرتا نہ. یہ جو ڈر گیا ہے، ڈر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کا فعل نہیں ہے، یہ فعل کس کا ہے؟ جس کی طرف یہ بلا رہا ہے، اس لیے وہ ایمان لے آئے سارے کے سارے. اور ایسا پکا ایمان لے آئے کہ فرعون نے پھر جو کہا کہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، سب مرنے کے لیے تیار ہو گئے اسی وقت ہی. یہ ہے تو یہاں اشارہ کر رہے ہیں اس کا. یہ تو پرانا واقعہ والا دے کر بات تو یہ چل رہی تھی، ان اللہ والوں میں ایک ایک کے اندر جملہ باشندگان آسمان و زمین کی گنجائش ہوتی ہے. اب آپ بھی حیران ہو گئے کہ یہ ایسے کہ ساری زمین و آسمان کی جتنی مخلوق جو ہے سارے کے سارے جو ہے نا وہ سب اس مومن کے اپنے قد کے اندر اتنی گنجائش ہے؟ کہتے ہیں اس کا خیال تو موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کی طرح ہوتا ہے کہ سب کچھ نکل گیا ہے وہ پیٹ پر کچھ اثر نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا اول حکمت تھا کہ صرف وہی کام دے سکتا تھا جو دنیا کی لاٹھیاں دیا کرتی ہیں, اور اس کے بعد سب طاقا قدرت بن گیا کہ اس سے وہ کرشمے ظاہر ہونے لگے جو انسان سے بھی نہیں ہو سکتے. جب موسیٰ علیہ السلام اسباب سفر کا بوجھ نہ اٹھا سکتے وہ عصا آپ کا اسباب اٹھا لیتا, اور جب آپ پیادہ پائی سے تھک جاتے اس پر سوار ہو جاتے, اس کے لیے دھوڑے کا کام دیتا, آپ کے بیٹھنے اور سونے کی حالت میں چوکی دار بن کر آپ سے موزی کو دفع کرتا, بھوک کے وقت جس میوہ کی آپ کو رغبت ہوتی اسی کا درخت بن کر ہر قسم کے پھلوں سے برابر ہو جاتا, اور جب آپ بیٹھا کرتے تو چھتری بن کر آپ پر سایہ کیا جاتا ہے. وہی ایسا یہ قدرت ہے. حق تعالی نے اس کے اندر اپنی قدرت دکھائی کہ ہم جس چیز سے جو چاہیں کام لے لیں. عصا کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام قدرت سے مانوس ہو گئے. بس جب ان کو ربی بنایا اور پاس بلایا اور باتیں کی اور منصب رسالت کا مکلف ٹھہرایا, ان سے دریافت فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری لاٹھی جس پر سہارا لیتا ہوں, اس سے اپنے بکریوں کو پتے جھاڑ لیتا ہوں, اس میرے لیے سواری پھل سایہ وغیرہ کی دوسری ضروریات بھی ہیں. چنانچہ انہوں نے اس کو زمین فرمایا اس کو ذرا زمین پر ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ اس کو کیا کرو ڈال دو, بس ایک بڑا سام بن گیا. اس کا موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر کر بھاگے. یہ ہے سحر, سحر سے نہیں ڈرتا, ڈر کے بھاگے. ہر طرف فرمایا کہ اس کو پکڑو اور ڈرو مت, ہم اس کو پھر لاٹھی بنا دیں گے. الغرض اس سے مقصود یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قدرت پر آگاہ فرما دیں تاکہ ان کی آنکھوں میں فرعونی شان شوکت حقیر بن جائے اور ان کو فرعون اس کی قوم سے جم کرنا سکھا دے. ان سے لڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تیار کر دیا اور خلق عادات پر ان کو مطلع فرما دیا کہ ہمارے سامنے اسباب کوئی چیز ہی نہیں ہے. خلق کے عادت عادت کو پھاڑ کر ایک اللہ کا عادی نظام ہے نا, جتنے ہم سب چل رہے ہیں نا, ایک کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں عادت کو پھاڑ کے. جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو کیا گیا؟ معجزہ. کسی ولی کے اندر اس کو کہا گیا کرامت. یہی خلق عادت کفار سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے جس کو استدراج کہا گیا ہے. یہی آج دھوکہ لگتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بس یہی ہیں, بعضے ایسے نظر آئیں گے جو شریعت کے خلاف ہیں, کہتے بڑے پہنچے ہوئے ہیں یہاں اللہ والے سنبھالتے ہیں, دجال سے ظاہر ہوں گی ایسی چیزیں. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اصل چیز یہی ہے کہ جس سے ظاہر ہو رہی اس پر غور کیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے کہ ان کو خلق عادات پر مطلع فرما دیا کہ ہمارے سامنے اللہ کے سامنے اسباب کوئی چیز نہیں ہے. جس اللہ نے ان کو بنایا ہے یہ اسباب اس کے حکم کے تابع ہیں, ان کے امر سے جب وہ چاہے اس کو تغیر کر دیں. لاٹھی ہے, حکم بدلا, سواری بن گئی, درخت بن گئے, یہ ساری باتیں تو ہیں. بس کیسے معاملہ کیوں نہ ہو اس سے اندیشہ مت کرنا. شروع شروع حالت نبوت سے قبل ان کے قلب میں سینے میں تنگی تھی, اس کے بعد ان کے قلب کو وسیع فرما دیا اور ان کو شریعت اور نبوت اور علم لدنی عطا فرما دیا. اے نادان, کیسا یا جاہل, اصل عربی میں آیا ہے. مجمع سے سر. یا جاہل اے نادان جس کی ایسی قدرت ہو, کس کی؟ اللہ کی, کیا وہ بلا دینے اور نافرمانی کی جانے کے قابل ہے؟ یہ میں سمجھا رہی ہوں بات. آج کی ہزار سال پہلے اس مجمع کی آپ کے گھر بیٹھا ہے یا ہمارے ہمیں بھی استعمال ہے. ہم جو اس کی در در نافرمانیاں کرتے ہیں ہمیں شرم نہیں آتی؟ کس کے بندے ہیں ہم؟ جس کی یہ قدرت ہے. اے نادان جس کی ایسی قدرت, کیا وہ بلا دینے اور نافرمانی کی جانے کے قابل ہے؟ اس ذات کو مت بھول جو تجھ کو نہیں بھولتا, اس سے غافل نہ ہو تو تجھ سے غافل نہیں ہوتا. موت کو یاد کر کہ موت کا فرشتہ سب کی روحوں کے قبض کرنے پر تعینات ہے. تیری جوانی, تیرا مال اور جس عیش و آرام میں بھی تو ہے, کوئی چیز بھی تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے, یہ سب کچھ عنقریب تجھ سے لے لیا جائے گا. اور اس وقت تجھ کو اپنی کوتاہی ان واحیات مشغلوں میں وقت کا برباد کرنا یاد آئے گا, بس نادم ہوگا. اور نادم ہونا سود مند نہیں ہوگا, اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب نادم ہو جائیں, عنقریب تجھ کو موت آ جائے گی. اللہ اکبر, کیسے درد کے ساتھ فرما رہے ہیں اس مجمع کو. عنقریب تجھ کو موت آ جائے گی اور تو میرے وعد اور میری نصیحت کو یاد کرے گا. اب نہیں سمجھ رہا, عمل نہیں کر رہا, عنقریب تجھ کو موت آ جائے گی تو میرے وعد نصیحت کو یاد کرے گا, اپنی قبر میں پہنچ کر تمنائیں کرے گا, کاش میرے پاس رہا کرتا اور میری باتیں سنا کرتا. کوشش کر کہ میری بات قبول, اس پر عمل کرے تاکہ دنیا اور آخرت میرے ساتھ رہے. میرے متعلق نیک گمان رکھ تاکہ میرے خوف سے منتفع ہو. دوسروں کے ساتھ تو نیک گمان رہا کر اور اپنے نفس کے ساتھ بدگمان. آج ہم نے الٹ کر دیا, اپنے نفس سے کیا کر بدگمانی ہے, یہ ہمارا خیر خیر نہیں ہے. اسی لیے کہہ رہے اسے نفس کو پہچان لیا, رب کو پہچان لیا. نفس تو ہمیں بس اللہ رحم فرمائے, جس نے پہچان لیا بچ گیا. تو لوگوں کے ساتھ دوسروں کا نیک گمان رہا کر, اپنے نفس کا بدگمان. اگر تو ایسا کرے گا خود بھی نفع اٹھائے گا اور دوسرے بھی تجھ سے نفع اٹھائیں گے. جب تک تو غیر اللہ کے ساتھ رہے گا تو حزن و غم و شرک و گرانی میں رہے گا. اپنے قلب سے, مخلوق سے نکل, اللہ سے واصل ہو. وہ مزے دیکھے گا جن کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی بشر کے قلب پر ان کا خیال بھی آیا. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. یہ بناوٹ کی عبادت جس پہ تو مشغول ہے درست اور تام نہیں ہے. کیوں؟ اس کی بنیاد کمزور ہے, کچھ بھی مضبوط نہیں ہے. یہ ایک بچہ ہے جو اونچے ٹیلے پر تعمیر کر دیا گیا ہے کہ دیکھنے والوں کو مکان نظر آتا ہے, ہے نجاستوں کا خزانہ. حق تعالیٰ کے جناب میں توبہ کر, اور جس دنیا طلبی اور آخر سے روح گردانی میں تو مبتلا, اس کے بدل دینے کی اس سے دعا مانگ. ہم بھی مانگ لیں اللہ سے, ہمارا یہی حال ہے. دنیا طلبی مشغول ہے, دل کو بنانے کے لیے, دل کو سوارنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس لائق حاصل کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہمارے پاس. یہ آج سے ہزار سال پہلے فرما رہے ہیں کہ توبہ کر حق تعالیٰ کی جناب میں, جس دنیا طلبی آخر سے روح گردانی میں تو مبتلا ہے, اس کے بدل دینے کی اس سے دعا مانگ. تجھ پر افسوس,
کیا تعالیٰ تیرے لیے فلاح کا انتخاب فرماتا ہے اور تو تونگر بننا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، ہم بھی غور کر لیں، حق تعالیٰ تیرے لیے کیا پسند فرماتا ہے؟ فلاح، تو تونگر بننا چاہتا ہے، کیا تو سمجھا نہیں کہ تیری اس دعا سے لازم آ رہا ہے وہ تیری انتخاب فرماتا ہے تو اس کو مکروہ سمجھتا ہے؟ بس تجھ کو حق تعالیٰ کا انتخاب ناگوار گزرتا ہے جس کے حرام اور گستاخ ہونے میں شک ہی نہیں۔ یہ بڑے سخت لفظ فرما رہے ہیں۔ حضرت کے جتنے وعد ہیں، تین صاحب میں نے عرض کیا، تین مضمون ہیں اس میں، ایک توحید حق، دوسرا اتباع شریعت، تیسرا تقدیر کی معرفت۔ توحید، شریعت کا اتباع اور تقدیر کی، یا تقدیر کی بات کر رہے ہیں، تو جو اللہ نے ہمارے مقدمے لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا، یہ تو دیکھ رہے ہیں نا، صاحب دل ہے، صاحب نظر ہے، کہ وہ تیرے لیے انتخاب فرماتا ہے تو اس کو مقبول سمجھتا ہے، بس تجھ کو حق تعالیٰ کا انتخاب ناگوار گزرتا ہے جس کے حرام اور گستاخی ہونے میں شک ہی نہیں۔ تیرا نفس، تیری خواہش، تیری طبیعت، تیرا شیطان اور تیرا بد ہم نشین، ان سب ہی کو انتخاب خداوندی ناگوار گزرا کرتا ہے۔ تیرا نفس، تیری خواہش، تیری طبیعت، تیرا شیطان، تیرا بد ہم نشین، ہم غور کر لیں گے، یہ بات ہزار سال پہلے فرما رہے ہیں، اس مجمے کو، ان سب کو انتخاب خداوندی، یعنی اللہ نے جو تیرا حال منتخب کر لیا ہے ناگوار گزرتا ہے، بس تو نہ ان کی موافقت کر اور نہ ان کی اور ان کے اعتراض سے توجہ کر، اور ان کو ان کی مخاطب کر کے اپنے رب پر ناراض رکھ، ان کو ناراض رکھ، قلب اور باطن جو حکم دے اس کو بے شک سن۔ ایک تو یہ قلب، ایک اس کے اندر باطن، جو ہم جانتے نہیں کیا ہے، اس کی معافقت کر۔ قلب اور باطن جو حکم دے اس کو بے شک سن، اور وہ دونوں نیکی کا حکم اور بدی کی ممانعت کیا کرتے ہیں۔ جب اس دل کو ہم آزاد کریں گے، نفس سے، شیطان سے آزاد کرائیں گے نا، اس کے اندر سے گندگیوں کو، گلاس کو نکالیں گے نا، پھر اس کے اندر شفافت آئے گی، پھر یہ کرے گا۔ ابھی تو اس پر حکومت نفس کی ہے، ابھی تو شیطان کی حکومت ہے، اس لیے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، بلکہ الٹا غصہ آ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ ہم کھائیں پیئیں، موج کریں، دنیا کے اندر لوگ کر رہے ہیں، حرام طریقوں سے کما رہے ہیں، بڑی عزت میں ہیں، بڑے منصب والے ہیں، بڑے ایسے ہیں، بڑے ایسے ہیں، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں نا، ہمارا تو نفس ہم کو یہ پڑھا رہا، دکھا رہا ہے معاشرے کے، دیکھتے ہیں دنیا کی فضا کیا ہے، ہمیں بڑی عجیب غریب باتیں لگ رہی ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی نہ سنو۔ پھر سن لیں، تیرا نفس، تیری خواہش، تیری طبیعت، تیرا شیطان، تیرا بد ہم نشین، بد ہم نشین سمجھ گئے ہیں نا، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، یہ ہمارے جو برے لوگ جمے، اسی دنیا کہاں پہنچ گیا اور تم کہاں پھنسے ہوئے، نہیں ملتے جبلے، انہوں نے حرام طریقے اختیار کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، تم کیا دنیا بنا رہے ہیں نا، اسی کو سمجھ رہے ہیں نا، ان کو انتخاب خداوندی ناگوار گزرا کرتا ہے، بس تو ان کی، نہ ان کی موافقت کر، نہ ان کی اعتراض کی توجہ کر، اور ان کو ان کی مخالفت کر کے اپنے رب پر ناراض رکھ، خلق اور باطن جو حکم دے اس کو بے شک سن، کیوں دونوں نیکی کا حکم اور بدی کی معانیت کیا کرتے ہیں، اپنے افلاس پر راضی رہ کہ تیرا اس پر راضی رہنا ہی اصل توکل ہے. یہ بھی ایک قسم کی تیری حفاظت ہے کہ تجھ کو معصیت پر قدرت نہ ہو. جو اللہ فیصلہ سناتا ہے نا وہ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو دینا ہے, اس کو کم دینا ہے, اس کو زیادہ دینا ہے. یہ بھی ایک قسم کی تیری حفاظت ہے تجھ کو معصیت پر قدرت نہ ہو, اس لیے کہ تونگر بنا کر جب وہ تجھ کو قدرت دے گا دے دے گا تو غالب ظاہر یہی ہے کہ تو عیش اور تنعم کی بدولت اس کی معصیت سے تباہ ہو جائے گا. جب وہ تجھ کو مفلس و تمدس رکھے گا تو غالب ظاہر یہ ہے کہ معصیت سے تجھ کو محفوظ رکھتا ہے. بس جب تو اس کے انتخاب پر صبر کرے گا تیرے لیے اس کے پاس ثواب کا اتنا ذخیرہ ہوگا جس کی شمار تو اور سارے باشندگان زمین میں نہ کر سکیں گے. تونگری کی قبل از وقت دعا مانگ کر تو جلدی مچا رہا ہے اور جلد باز کے ہاتھ اس کی مراد میں سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. کیوں؟ کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے اور توقف کرنا رحمان کا. جب تو جلد باز بنے گا تو شیطان کے لشکر اور اس کے ساتھیوں میں بن جائے گا. جب توقف پر استقلال اور ادب اور صبر کرے گا تو رحمان کے لشکر اس کے ساتھیوں میں بن جائے گا. سچا تقوی یہ ہے کہ جس کام کرنے کے کرنے کا تعالی حکم دے اس کو کرے اور جس کو چھوڑنے کا فرمائے اس کو چھوڑ دے, اور اس کے افعال اور مقدرات اس کی ڈالی جملہ افعال کے مصائب پر صبر کرے. اللہ سے مانگے, باتیں ذرا اونچے درجے کی ہیں, اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرما دے. تو بھائی یہ اصل تصوف دل کے بنانے کا کام ہے, دل کے سنوارنے کا کام ہے, دل کی صفائی کا کام ہے. آج اللہ رحم فرمائے تصوف کی بگڑی شکلیں رائج ہو گئی ہیں, ہم نے کچھ اور ہی سمجھ لی ہے. یہ صوفی ہیں آج جو صوفی بدنام ہیں, جن کو ہم نے صوفی کہہ دیا صوفی نہیں ہے. وہ حضرت کے زمانے میں بھی آیا تھا, نقال ہر زمانے میں رہے ہیں کہ صوفیوں کا لباس پہن کو صوفی کہلانے لگے کسی مسئلے سے. کہ ایک زمانے میں ان کے زمانہ یہ کیونکہ حضرت کے الفاظ سے اظہار کرتے ہیں کہ صوفیوں نے صوف پہننا شروع کیا. صوف اون کو کہتے ہیں, کھردرا لباس. تو بعض جہلوں نے ان کی نقالی میں صوف پہننا شروع کر دیا. تو حضرت کا ایک جملہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صوف پہنے صوفی بن جائے گا, ان کی شکل بنے صوفی بن جائے گا. آج صوفی بنے پڑتے ہیں لوگ صوفیوں کی شکلیں بنا کے. صوفی تو دل کی صفائی کے ساتھ ہے, صوفی تو اصل میں یہ ہیں. اسی لیے اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو بھی حقیقت کھول دے. ہم آتے تو ہیں, بیٹھتے تو ہیں, ذکر تو کرتے ہیں, لیکن اس سے جو مقصود ہے, جو آواز یہاں لگائی جا رہی ہے, اللہ ہمارے حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اللہ کا شکر ہے ہمیں تو بڑے قریب سے دیکھا اللہ نے, جو زمانہ دیا ان کے ساتھ. بس یہی اصل اس کی روح سمجھا دی کہ تصوف سے مقصود یہ دل کی صفائی ہی ہے. اور دل کی صفائی سے ہوگا کیا؟ شریعت پر چلنا. وہی نادر شدہ شریعت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ملی ہے, صاف اور شفاف بے غبار, کوئی کمی نہیں ہے. ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے تفصیلی احکامات معلوم کرنا چاہیں جزیات تک مل جائیں گی. صلاحیت نہیں ہماری اندر, شکوک و شبہات ہمارے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں. تو یہ سارا اس کا ازالہ ہے, یہ ذکر اس لیے ہے, یہ صحبت اس لیے ہے, یہ بیعت اس لیے ہے, یہ ساری چیزیں اسی کے لیے ہیں. کسی کو اللہ ایسے عطا فرما دے, اللہ کا انعام کبھی ہو جاتا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے چیزوں کی, ہمیں ضرورت ہے. ہم ہر وقت پھنسے ہوئے ہیں, ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہے ہیں. اس لیے اللہ سے مانگے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. یہ جو فرما رہے ہیں بس یہ ہے کہ اپنے دل کو ہم کیا کریں, صاف اللہ سے مانگ کر. تو دل کی صفائی کے لیے ایک طریقہ یہ ذکر قلبی بھی ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. بار بار عرض کر رہا یہی ہے نہیں کہہ رہا, یہ بھی ہے. دل کی صفائی کے طریقے اور بھی ہیں، یہ نقشبندی جس کی مشق ہم کر رہے ہیں، یہ چشتیہ والے جو ہیں، یہ سہروردیہ سلسلہ ہے، قادریہ سلسلہ ہے، یہ سب دل کی اصلاح کے طریقے ہیں، کسی جگہ سے کرا لیں. اصل مقصود یہ ہے دل ہمارا صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، دل کی صلاحیت درست ہو جائے. دل کی صلاحیت درست ہوگی تو شریعت محبوب ہوگی، گرانی نہیں ہوگی، یہ شکوک و شبہات دل سے نکل جائیں گے. دل چاہے گا اس کی اطاعت کو کرنے کو، دل چاہے گا نافرمانی سے بچنے سے، گندگی سے گھن آئے گی. اب گھن نہیں ہے، کراہیت نہیں ہے. جن چیزوں منع کیا گیا ہے اس سے گھن آئے گی. اس لیے اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کریں. یہ طریقہ جس کی ہم مشق کر رہے ہیں، یہ ذکر قلبی ذکر خفی ہے. دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر، یعنی چپ کے اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافل میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک طریقہ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ ہمارے وذکر اسم ربی کا و تبتل الیہ تبتیلا، رب کو اس کے اسم سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. ہاں یہ جو صلاحیت لینی ہے، جتنی باتیں ابھی سنی بزرگوں کی سنی ہے اور دل میں ہمارے بھی آیا ہوگا کہ ہمارا بھی دل ایسا بن جائے، ہاں یہ چلتے بلتے تھوڑا بہت کرنے سے بات نہیں بنے گی، برکت آ جائے گی. یہ بھی ہے فتبارک قسم ربی کا، اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کا نام بڑا متبرک ہے، کچھ نہ کچھ برکت ملے گی، بات وہ نہیں بنے گی. یہ بات جو چاہتے ہیں ہمارے دل کے اندر ایسی صلاحیت ہے جو ہمیں روک دے، ہر نافرمانی سے روک دے، ہر اطاعت پر ڈال دے. پھر جو اللہ والوں کی کتابوں پڑھتے ہیں یا جو انہوں نے بیان کی ہیں، یہ حالات مختلف آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ پھر عطا فرمائیں گے، لیکن پہلے ہمیں محنت کرنی ہوگی. مقصود یہ ہے، یہ اس کے تابع احوال ہے. تو اصل مقصود یہ ہے کہ دل میں وہ شفافت، وہ لطافت، وہ قوت، وہ ہمت جو ہمیں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے، ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. تو اس کے لیے ہمارے یہاں جو مشق ہے وہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی ہے. ایک تصور کی مشق ہے کہ تصور سے تنہائی میں بیٹھیں. یہاں تو ٹھیک ہے تعلیم کے لیے اس کی اپنی برکت ہے، مل کے حضر مثال لیا کرتے تھے، ایک چراغ روشن ہے اس کی روشنی تھوڑی ہے، دو ہو جائیں گے تو تین ہو جائیں گے، تو ذکر سے نور تو آئے گا نا. جتنے مل کے ذکر کے تو نوریت بڑھے گی نا، فائدہ سب کو ہوگا، اس کی اپنی فائدہ. لیکن ہمیں تنہائی میں یہاں تبتل کے ساتھ ہمارا وذکر اسم ربک و تبتل الیہ تبتیلا، وہ جو اندر قوت آئے گی، جو زیادہ آئے گی، اس سے فائدہ ہوگا، اس سے بھی فائدہ ہوگا. لیکن اس کے لیے ہے کہ ہم کچھ وقت نکالیں، بیٹھیں، دل کے اوپر تصور سے لفظ لکھیں اللہ، تصور کے قلم سے لکھیں، لکھا تصور کریں جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور تصور سے دل میں اس مبارک نام کی تبارک اسم ربی کا تکرار کریں اللہ 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 اللہ، اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت، ہمت اللہ میں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لے.
صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شأن کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وبك المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم تحفظ قلوبنا عن النفاق. اللهم تحفظ قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه النبي وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.